You are listening to an Urdu translation of the message, an exposition of the seven church ages, fourth church age, the Thyatirian church age, preached by God's prophet, Brother William Branham, on 8th December 1960 at Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Aap sun rahe hain paigham, saat kalisiyai zamanon ki tafsir. چوتھا کلیسیائی زمانہ تھواتیرا کا کلیسیائی زمانہ جو کہ خدا کے نبی بھائی ولیم برینم کی زبانی 8 دسمبر 1960 برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا امریکہ میں پیش کیا گیا اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کی آسا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تھواتیرا، تواریخی اعتبار سے تھواتیرا کا شہر مکاشفہ کے ساتوں شہروں سے کم اہمیت کا حامل تھا۔ یہ موسیا اور لونیا کی سرحد پر واقع بہت سے دریاؤں سے گھرا ہوا تھا لیکن وہ جونکوں سے بھرے پڑے تھے۔ یہ کپڑا بننے، رنگ سازی، برتن سازی اور چمڑا رنگنے کی صنعت کا مرکز ہونے کی وجہ سے خوشحال تھا۔ کرمز بیچنے والی لودیا کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ یہ پالوس کی خدمت کے ذریعے مسیح پر ایمان لانے والی پہلی مغربی خاتون تھی۔ جن وجوہات کے باعث روح القدس نے اس شہر کو چوتھے دور کی کلیسیا ہونے کے لیے چنا وہ اس وقت مذہبی عوامل تھے۔ تھواتیرا کا بڑا مذہب اپولو تھا۔ اپولو ٹائرمونیس دیوتا کی پرستش تھا جو کہ شاہی پرستش کی بدعت سے جڑا ہوا تھا۔ کچھ لوگ بادشاہ کی پرستش بھی کرتے۔ اپولو سورج کا دیوتا تھا اور طاقت کے لحاظ سے اپنے باپ زیوس سے دوسرے درجہ پر تھا۔ اس کو برائیوں کو روکنے والا سمجھا جاتا تھا۔ وہ مذہبی شریعت کے کام اور اس میں تبدیلی، ان میں غلط کاموں کی تلافی کی صدارت کرتا تھا۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو ہیکل، قربانیوں، الوہیت کی خدمت اور ان مذہبی رسومات کے علاوہ موت اور زندگی کے بعد کے متعلق بھی بتاتا تھا۔ وہ مستقبل کے حالات اور اپنے باپ کی مرضی کا اظہار نبیوں کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ تھواتیرا میں یہ رسومات ایک نبیہ کے ذریعے جو تپائی پر بیٹھ کر اندر داخل ہونے والوں کو پیغام سناتی تھی سر انجام دی جاتی تھی۔ اس مذہب کی بہت سخت گرفت تھی۔ اس کی خوفناک قوت صرف ایک رازدار دنائے حلقہ تک ہی مخصوص نہ تھی بلکہ اس حقیقت پر مبنی تھی کہ جب تک اپالو کی پرستش کرنے والے مندر کے ساتھ تعلق نہ رکھتا وہ اس جماعت کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہ رکھ سکتا تھا جو لوگوں کو جینے کے حقوق یاد کراتی تھی۔ اب بت پرستوں کی عیدوں اور اوباش کاموں میں شامل ہونے سے انکار کرتا اس کو پہلی صدی کے اس اتحاد کی جانب سے قید کر دیا جاتا۔ اس لیے ہر ایک کے لیے اخلاقی اور معاشرتی زندگی میں شامل ہونے کے لیے لازم تھا کہ بت پرستی کو اپنائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ تھواتیرا کے نام کا مطلب ہی عورت کی حکومت ہے۔ اس زمانے کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں ایک زیر کرنے والی قوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوت ہر ایک پر بے رحمی سے حملہ آور ہوتی اور غالب آتی تھی۔ عورت کی حکمت دنیا پر تسلط کرنے والی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ سلیمان، جس کی حکمت کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتھکڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائس کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے ہزار میں ایک مرد کو پایا، لیکن ان سبوں میں ایک عورت بھی نہ ملی۔ وائس 7:25-28۔ پولوس کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے۔ باغ عدن سے لے کر اب تک عورت یہ کامیاب کوشش کر رہی ہے کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے۔ یہ ایک نسوانی دنیا ہے جو امریکہ کی اریاں دیوی ہے۔ جس طرح کی عورت کا مجسمہ آسمان سے گرا، یاد رکھیں کہ اس کے بازو لوہے کے تھے جو پہلے یا افسیوں کے زمانہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس طرح کی قوت اس وقت تک بڑھتی گئی جب تک کہ اس نے مکمل اختیار حاصل نہ کر لیا۔ اس قسم کا اختیار اس کے آہنی بازوؤں کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ عورت کو آہنی اختیار رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ کلام مقدس کے مطابق اسے مرد کے تابع رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے، ایک عورت جو حقیقت میں نسوانی ہے اس اختیار کے تابع ہوگی۔ وہ لونڈی نہیں۔ کوئی بھی حقیقی مرد عورت کو لونڈی نہیں بنا سکتا، لیکن وہ مرد کے اختیار میں ہوگی اور اس پر حکومت نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اگر وہ اس تصور کو ختم کرتی ہے جو خدا نے اس کے لیے بنایا ہے تو وہ الٹا کام کرتی ہے، اور کوئی بھی مرد جو عورت کو اپنے اوپر حکمرانی کرنے دیتا ہے وہ بھی اس تصور کو توڑتا ہے، اور وہ بھی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ عورت کیوں مرد کا لباس نہیں پہن سکتی اور وہ اپنے بال کٹوا نہیں سکتی۔ اس کو کبھی بھی وہ لباس نہیں پہننا چاہیے جو مردوں سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی کبھی اسے اپنے بال کٹوانے چاہیے، اور جب وہ ایسا کرتی ہے تو وہ زبردستی مردوں کے حلقے میں داخل ہو کر مردوں جیسا اختیار حاصل کرتی اور الٹے کام کرتی ہے۔ جب عورت پلپٹ پر کھڑی ہو کر منادی کرتی ہے جس کا کہ اسے حکم نہیں، تو وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں کون سی روح ہے۔ ایسی عورت مخالف مسیح کا کردار ادا کرتی ہے، اس میں رومن کیتھولک بیج موجود ہوتا ہے، گو وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ لیکن جب یہ بات کلام کی روشنی میں دیکھی جائے تو صرف خدا ہی سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ آمین۔ آئیے ذرا ہم ابتدا کی طرف واپس جائیں۔ اصل تخلیق جسے آج ہم واقف ہیں، خدا نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ نر و مادہ دو تھے، ایک مرغ اور ایک مرغی، دو مویشی، ایک گائے اور بیل، ٹھیک اسی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن جب ہم انسان کی طرف آتے ہیں تو وہ صرف اکیلا ہی تھا، وہ ایک جوڑا نہیں تھا۔ آدم کو خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا، وہ خدا کا بیٹا تھا۔ خدا کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ نہ آزمائش میں پڑ سکتا اور نہ ہی گر سکتا تھا، یہ ناممکن تھا۔ اس لیے خدا نے آدمی کی ضمنی پیداوار کو لیا کہ اس کے گرنے کا جواز پیدا کرے۔ عورت کبھی بھی خدا کی حقیقی تخلیق کے طور پر براہ راست خدا کے ہاتھ سے نہ بنی تھی، اسے مرد میں سے پیدا کیا گیا، اور جب خدا نے اسے مرد میں سے نکالا تو پھر تخلیق شدہ تمام مادہ چیزوں سے مختلف تھی، اسے ورغلایا جا سکتا تھا، وہ اغوا کیے جانے کے قابل تھی۔ کائنات کی کوئی مادہ غیر اخلاقی نہیں ہو سکتی، لیکن انسانی مادہ کو تقریباً کسی بھی وقت چھوا جا سکتا ہے، اور اس کمزوری نے شیطان کو موقع دیا کہ وہ سانپ کے ذریعے اس کو بہکائے، اور اس طرح وہ خدا اور اس کے کلام کے سامنے بڑی انوکھی حیثیت بن کر رہ گئی۔ ایک طرف تو وہ ہر قسم کی غیر مہذب، ناپاک اور مکروہ چیز کا نمونہ ہے، دوسری طرف وہ ہر قسم کی خوبصورتی، پاک اشیاء، روح کے مسکن اور خدا کی برکت کا نمونہ ہے۔ ایک طرف تو اسے قصبی کہہ کر پکارا گیا ہے جو اپنی حرام کاری کی مے کے نشہ میں ہے، لیکن دوسری طرف اس کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے۔ ایک طرف تو اسے بابل کا راز اور خدا کے آگے مکروہ کہا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کو نیا یروشلم، ہماری ماں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ایک طرف تو اسے بدکار اور ایسی عیاش کہا گیا ہے جو جلدی سے آگ کی جھیل میں، جو اس کی مناسب جگہ ہے، ڈالی جانے کے قابل ہے، لیکن دوسری طرف وہ آسمان تک سر بلند کی گئی ہے تاکہ وہ خدا کے تخت میں شریک ہو سکے جو اس ملکہ کے لیے تیار شدہ ہے۔ تھواتیرا کے کلیسیائی زمانہ میں وہ حکومت کرنے والی چیز ہے، وہ راز بابل ہے، वो एक बड़ी कस्बी है, वो एजबल और झूठी नबिया है, क्योंकि हकीकी औरत खुदा के ताबे है, उसका सर मसीह है, उसका अपना कलाम नहीं बल्कि मसीह का, उसके ख्यालात मसीह के ख्यालात, कोई रहबर नहीं बल्कि मसीह है। लेकिन इस कलीसिया की बाबत कहा है कि उसने कलाम को बाहर फेंक दिया है, बाइबलों को ज़ाया और दीनदार लोगों की कोशिशों को नाकाम किया है, और जिन लोगों ने सच्चाई की मनादी की उसने उनको कत्ल कर दिया है। उसने बादशाहों, शहजादों और कौमों पर तसल्लुत कायम किया है, वो फौजों पर काबिज है। वो दावा करती है कि वो मसीह का हकीकी बदन है और उसका पोप मसीह का कायम मकाम है। शैतान ने उसे यहाँ तक बहकाया है कि वो खुद दूसरों को बहका रही है। वो शैतान की दुल्हन है और उसने एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम मजहब है। तमाम तारीख जमानों में वो राज करती रही है। तकरीबन 9 साल तक उसने बर्बादी और गारतगरी की। उसने फनून को ख़त्म और साइंस को बर्बाद किया है और मौत के अलावा और कुछ पैदा नहीं किया, यहाँ तक कि सच्चाई की रोशनी तकरीबन ख़त्म हो गई। तेल और मैंने बहना तकरीबन बंद कर दिया। ताहम वो दुनिया के बादशाहों पर हुकूमत करती रही और मुतालबा करती रही कि सब लोग उसके शहरी बने। तब भी एक छोटा सा गिरोह था जो खुदा से तल्लुक रखता था और उनकी शहरियत आसमानी थी और वो उनको बर्बाद ना कर सकी। रोम की ये कलीसिया इस कदर बदकार और बुतप्रस्त थी जिस कदर मलकाए अतालिया, जिसने तमाम शाही नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश की और तकरीबन कामयाब भी होगी। लेकिन खुदा ने एक को महफूज रखा और उसमें से मजीद वफादार लोग पैदा हुए। चुनाचे खुदा ने उस तवील तारीख रात में एक छोटे से गल्ले को बचा कर रखा। बिलाखिर उसमें से एक शख्स लूथर उठा। कोई भी शख्स जो रोमन कैथोलिक कलीसिया और उसकी इबादत के तरीकों के मुतालिक जानता है वो आपको बता सकता है कि रू ने थवातीरा के शहर को क्यों चुना कि वो तारीख जमानों में कलीसिया की नुमाइंदगी करे। यहाँ तक ठीक हमारी आंखों के सामने है। जमाना, थवातीरा का जमाना हर जमाने से ज्यादा तवील है। ये तकरीबन 900 साल तक चला, यानी सन 606 से 1520 तक। पयाम्बर, अरसाए दराज से कलीसिया दो हिस्सों यानी मगरबी और मशरकी में बटी हुई है। यके बाद दीगरे इन दोनों हिस्सों में इस्लाकार खड़े होते रहे और कुछ अरसा तक कलीसिया के टुकड़ों को खुदा की गहरी रफाकत की तरफ ले चलते रहे। ऐसा ही एक शख्स मगरब में फ्रांसिस ऑफ असीसी भी था। वो कुछ देर तक बड़ा कामयाब रहा लेकिन उसका काम बिलाखिर रोम की मजहबी हुकूमत के मतहत कर दिया गया। पीटर वॉल्डोफ ल्यूस एक ताजर था जिसने अपनी लादीनी जिंदगी को तर्क कर दिया और वह खुदा की खिदमत में सरगर्म हो गया और उसने बहुत से लोगों को उसकी तरफ माइल किया, लेकिन वो अपने काम में गैर फाल हुआ और पोप ने उसे कलीसिया से खारिज कर दिया। जब इस बात को कलाम की रोशनी में परखा जाए तो मशरक और मगरब के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नज़र नहीं आता जो उस जमाने का पयाम्बर होने का दर्जा हासिल कर सके। तहम बरतानिया के जजीरे में दो शख्स थे जिनकी खिदमत कलाम और कलाम की हैसियत से उस इम्तिहान पर पूरी उतरी है। वो मुकद्दस पैट्रिक और कोलंबा थे। ये मुकद्दस कोलंबा है जिसके नाम पर पयाम्बर होने का कुर्रा निकलता है। गो थवातीरा की कलीसिया का पयाम्बर कोलंबा था, तो भी मैं थोड़ी देर के लिए मुकद्दस पैट्रिक को अपने लिए एक नमूना के तौर पर पेश करके रोम के उस दावा को झुठलाना चाहता हूँ कि मुकद्दस पैट्रिक उसका पैरोकार था। पैट्रिक की पैदाइश मुकद्दस मार्टिन की बहन के घर दरिया क्लॉन्ड के किनारे पर वाकिया एक शहर बोनादरन में हुई। एक दिन जब वो अपनी दोनों बहनों के साथ समुन्दर के किनारे पर खेल रहा था तो बहरी कजाकों ने उनको अगवा कर लिया। लेकिन मुकद्दस पैट्रिक को, जिसे स्कॉट भी कहा जाता था, शुमाली आयरलैंड के एक नवाब के हाथ फरोख्त कर दिया। उसकी जिम्मेदारी सुवरों की देखभाल थी। ये काम करने के लिए उसने कुत्तों को ट्रेनिंग दी। उसने कुत्तों को इस काम की ट्रेनिंग दी कि लोग दूरों नज़दीक से उन कुत्तों को खरीदने के लिए आते। वो अपनी तन्हाई में खुदा की तरफ फिरा और बच गया। फिर उसके दिल के अंदर अपने घर वालिदैन के पास लौट कर जाने और उनको बचाने की ख्वाहिश पैदा हुई। एक दिन उसके जहन में एक तजवीज़ आई जिसने उसकी ट्रेनिंग देने वाली सलाहियत को कारामद साबित किया। उसने कुत्तों को सिखाया कि वो उसके ऊपर लेटकर उसके बदन को पूरे तौर पर छुपा दें और जब तक उनको हुक्म ना दिया जाए वो वहाँ से ना हटें। यूं एक दिन जब उसके मालिक ने कई कुत्तों को बेच दिया तो पैट्रिक ने कुत्तों के लीडर के सिवा सबको हुक्म दिया कि वो कश्ती में सवार हो जाएं। कुत्तों का लीडर जिसको बाद में उसने एक पोशीदा इशारा दिया भाग निकला और कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया। जब मालिक और खरीदार ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की तो पैट्रिक ने कश्ती में सवार होकर कुत्तों को इशारा दिया कि वो उसे ढांप लें। उसके बाद एक सीटी के जरिए उसने कुत्तों के लीडर को भी कश्ती में सवार होकर अपने ऊपर खड़ा होने का इशारा दिया। चूंकि पैट्रिक को किसी तरह से भी ना देखा जा सकता था, इसलिए कुत्तों के खरीदार ने अपनी कश्ती समुद्र में डालकर चलना शुरू कर दिया। जब उसने इस बात की तसल्ली कर ली कि कप्तान इस कदर दूर जा चुका है जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं, तो पैट्रिक ने एक दूसरा इशारा दिया जिसने उनके दरमियान अबतरी फैला दी। इसके बाद उसने कप्तान को बताया कि जब तक वो उसको साहिल पर उसके घर के पास ना उतारे, वो कुत्तों को अबतरी फैलाने का हुक्म देता रहेगा, वो जहाज पर कब्जा कर लेगा। चूंकि कप्तान एक मसीही था, इसलिए जब उसने लड़के की दास्तान सुनी तो उसने उसे खुशी के साथ उसके घर के पास साहिल पर उतार दिया। वहां पैट्रिक एक बाइबल स्कूल में दाखिल हुआ और बाद में आयरलैंड के अंदर वापस आया, जहां उसने कलाम और खुदा की कुदरत के जरिए बहुत से निशानों और अजीब कामों के साथ लोगों को खुदा के लिए जीता। वो कभी भी रोम में नहीं गया था और ना ही कभी उसे रोम ने हुक्म दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि जब रोमियो ने जजीरे में अपने कदम जमाए और मौका को गनीमत समझा तो उन्होंने 100,000 मसीहियों को कई सालों में जो पैट्रिक के जरिए खुदा के पास आकर बड़े कत्ल कर दिया। मुकदस पैट्रिक की वफात के तकरीबन 60 साल बाद मुकदस कोलंबा शुमाली आयरलैंड के ज़िला डोंगा में फर्गस के शाही खानदान में पैदा हुआ। वो एक होनहार और ऐसा तकदीसशुदा आलम बन गया जिसने कलाम के बहुत से हिस्सों को याद कर रखा था। खुदा ने उसे आवाज़ देकर मिशनरी होने के लिए बुलाया। खुदा की आवाज़ सुनने के बाद उसे कोई चीज़ ना रोक सकती थी और उसकी मौजज़ाना खिदमत ने बहुत से तारीखदानों को मजबूर कर दिया कि वो उसे रसूलों के ज़िम्रे में शामिल करें। उसकी खिदमत उन निशानों के साथ जो साथ साथ रूनुमा हो रहे थे इस कदर अजीम थी कि बाज़ लोगों ने, खसूसन रोम के तालिबे इल्मों ने सोचा कि वाक़ियात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अपने एक मिशनरी दौरे के वक्त जब वो एक फसीलदार शहर के पास पहुंचा तो उसने अपने सामने दरवाजों को बंद पाया। उसने दुआ के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि खुदा मुदाखलत करके उसे लोगों के सामने मनादी करने के लिए मौका फराहम करे, लेकिन जूं ही उसने दुआ शुरू की तो कचहरी के जादूगरों ने उसे ऊंची आवाज़ों के साथ परेशान करना शुरू किया। तब उसने एक जबूर गाना शुरू किया। जूं ही उसने जबूर गाया, खुदा ने उसकी आवाज़ को इस कदर ऊंचा कर दिया कि उसने बुतपरस्तों की आवाज़ों को दबा लिया। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसने अंदर दाखिल होकर खुशखबरी की मनादी की और बहुत से लोगों को खुदावंद के लिए जीत लिया। एक और मौका पर जब उसे एक गांव से निकाल दिया गया तो जूं ही उसने चलने के लिए मुंह मोड़ा कि शहर का अमीर लड़का बहुत सख्त बीमार पड़ गया, यहाँ तक कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। फौरी तौर पर मुकद्दस कोलंबा को तलाश करके बुलाया गया। जब उसने ईमान की दुआ की तो लड़का फौरन तंदुरुस्त हो गया। इसके बाद वो गाँव अंजील की मनादी के लिए खुल गया। खालिस कलाम जिसे कोलंबा और उसके हम खिदमत लोगों ने पेश किया वो सारे स्कॉटलैंड में फैल गया और उसने बहुत से लोगों को खुदावंद की तरफ फेर दिया। ये आयरलैंड और शुमाली यूरोप के अंदर भी जा पहुंचा। खुशखबरी को फैलाने के लिए इसका तरीका ऐसा था कि वो 12 आदमियों को एक आदमी की रहनुमाई में किसी नए इलाके में भेजता था और उसको खुशखबरी सुनाने का एक मरकज बना लेता था। उन 12 आदमियों में तरखान, उस्ताद और मनाद वगैरह हुआ करते थे जो सब कलाम से वाकिफ और मुकद्दस जिंदगी बसर किया करते थे। ये छोटी सी बस्ती एक फसील में घिरी हुई थी। जल्द ही इस बस्ती को तालिब इल्मों और उनके खानदानों समेत उनके घरों में घेर लिया जाता। वहाँ वो कलाम को सीखकर मिशनरी लीडर और मनाद बनकर खुदा की खिदमत के लिए तैयार होते थे। उन लोगों को ब्याह शादी की इजाज़त ना थी, गो उनमें बहुत से लोगों ने खुदा की बेहतर खिदमत करने की खातिर शादियां ना कीं। उन्होंने हुकूमत से कोई औज़ियाना वसूल ना किया और यूं हर तरह की सियासत से मुबर्रा थे, और बजाय इसके कि वो दूसरे मजाहब पर हमला करते उन्होंने सच्चाई को सिखाया, क्योंकि उनका ईमान था कि सच्चाई इस हद को पूरा करने के लिए एक ऐसा हथियार है जो उनके मुतल्लिक खुदा के जहन में है। वो मुकम्मल तौर पर रोम से आज़ाद थे। मुकद्दस कोलंबा एक बहुत बड़े स्कूल का बानी था। जब वो वहाँ पर गया तो ये जजीरा इस कदर बंजर और पथरीला था कि उन सब के लिए काफ़ी खुराक पैदा करने से कासिर था। कोलंबा अपने एक हाथ से बीज बोता था जबकि उसका दूसरा हाथ दुआ में ऊपर की तरफ उठा रहता। आज ये जजीरा दुनिया में सबसे ज्यादा जरखेज़ है। बाइबल के इस मरकजी जजीरा से बहुत बड़े आलम जो खुदा خدا کی قوت اور دانائی سے بھرے ہوئے تھے باہر نکلے۔ جب میں خدا کے اس عظیم خادم اور اس کے عجیب و غریب کاموں کے بارے میں پڑھتا ہوں جو اس نے کیے، تو میرا دل یہ دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے کہ پاپائی طاقت نے سب آدمیوں کو اپنی گرفت میں لینے کی خاطر مشن کے علاقوں کو ناپاک کر دیا، اور جس سچائی کو کولمبا نے سکھایا تھا اسے برباد کر دیا۔ تسلیمات، مکاشفہ 2:18۔ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے، تھواتیرا کے زمانے میں خدا کا جو مکاشفہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع ابن خدا ہے۔ ایک بار جب وہ اپنے بدن کے اندر تھا تو وہ بطور ابن آدم جانا گیا، لیکن اب سے ہم اسے جسم کے مطابق نہ جانیں گے۔ وہ مزید ابن آدم یعنی عظیم نبی نہیں، جس نے اپنے آپ میں تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ اکلوتا بیٹا اب واپس باپ کی گود میں جا چکا ہے۔ اب ہم اسے جی اٹھنے کی قدرت کے مطابق جانتے ہیں۔ وہ جی اٹھا ہے اور اس نے اس کی عظیم قدرت کو لے لیا ہے۔ یہ سب کچھ اس نے اس کے جلال کی ستائش کے واسطے کیا ہے۔ وہ اپنا جلال کسی دوسرے کو نہ دے گا، اور وہ کلیسیا میں اپنی پیشوائی کسی دوسرے کے متحت نہ کرے گا۔ وہ تھواتیرا کی کلیسیا کی طرف دیکھتا ہے، اور یہاں اس شہر اور اس چوتھے زمانے میں جو جلال صرف اسی کا تھا جو کہ دوسروں کو دے دیا گیا، جب اس نے اپولو کو خدا کے بیٹے کی طرح عزت حاصل کرتے دیکھا تو اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں اور عدالت کے غضب سے بھڑک اٹھیں، اس لیے کہ وہ ایک باپ کا اکلوتا تھا۔ تھواتیرا کے زمانے کے مذاہب پر اس کی عدالت کس قدر ہولناک ہوگی، جس کے اندر کلیسیا کے ممبر دیوتا کے بیٹے اپولو کی، جو کہ زیوس کا بیٹا ہے، کی پرستش کرنے والے لوگ اس انسانی حاکم جس کی پشت پناہی حکومت کرتی ہے بڑھائی کرتے ہیں۔ اور بالکل یہی بات اس نے دیکھی۔ رومن کیتھولک کلیسیا مکمل طور پر بتوں کی پرستش، جس میں سورج دیوتا کی رسومات بھی شامل تھیں، غرق ہو چکی تھی، اور اس نے ایک انسان یعنی پوپ کو اصل الوہیت کی جگہ دے دی، اور یہ سب حکومت اور کلیسیا کا نکاح باندھے جانے کے باعث ہوا۔ تھامس ایکوینس اور الویرس پلیگیس نے ایک کلیہ تیار کر کے کہا کہ جو لوگ پوپ کو روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے لیے وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ اس کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو کچھ وہ چاہے اس کو درست قرار دے سکتا ہے، اور کسی سے اس کے اختیار کو جس طرح وہ چاہے وہ چھین سکتا ہے۔ اس اختیار پر شک کرنے سے کوئی اپنے لیے نجات کے دروازے بند کر سکتا ہے؟ کلیسیا کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو تابعہ داری کے بند میں نہیں بندھے۔ خدا اور انسانوں کے بیچ ایک درمیانی ہے، یعنی یسوع مسیح ابن خدا، 1 تیموتھیوس 2:5۔ لیکن روم کے پوپ نے کلام کو تبدیل کر دیا۔ اس نے اسے اس طرح بنایا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک ہی درمیانی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا اور انسانوں کے بیچ، بلکہ خدا اور انسان کے بیچ۔ اس لیے اب وہ درمیانی اور انسانوں کے بیچ درمیانی بن بیٹھا ہے، لیکن یسوع کے علاوہ اور کوئی درمیانی نہیں۔ پوپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نجات صرف رومن کیتھولک کلیسیا کے وسیلہ سے ہے، لیکن خدا کے بیٹے کے علاوہ اور کسی وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کی آنکھیں عدالت سے جل رہی ہیں، اس کے پاؤں اس دنیا کے بدکار بادشاہوں کی راکھ کو روندنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری خاطر عدالت میں سے ہو کر نکلے ہیں۔ اب وہ ہماری بنیاد ہیں، کیونکہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ شفاعت کیے جاتے ہیں۔ یہی زمانہ تھا جس میں اسلام ابھرا اور اس نے خدا کے بیٹے کا انکار کیا، اور ان سب کو جو مسیحی کہلاتے تھے موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے کے اندر جھوٹی کلیسیا نے قادر مطلق خدا کے پہلے حکم سے بغاوت کی، اور دوسرے حکم کو توڑنے کے لیے بڑی آہستگی کے ساتھ قدم اٹھایا، کیونکہ اس نے اپنے پوپ کو یسوع مسیح کی جگہ رکھ کر بتوں کی پوجا کو اس حد تک قائم کر دیا کہ جو لوگ اس سے انکار کرتے ان پر موت کا حکم صادر کیا جاتا۔ وہ تھیوڈرا کی دور حکومت کے دوران 1842 سے لے کر 1867 تک 1,00,000 سے زیادہ مقدسین کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے بتوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یقیناً اس زمانے کو توبہ کرنی چاہیے یا سب کچھ کھو دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب رہا خداوند کا جلال، تو اس خدا کو اس کے کلام کی ایک طرف ہٹا دیا گیا، اس کے وجود کا انکار کیا گیا، لیکن انسانی ہاتھ اور انسانی دل اسے تخت سے نہیں اتار سکتے۔ اگرچہ وہ اس کا انکار بھی کرتے رہیں تو بھی وہ وفادار ہے، انہیں اس کا انکار کرنے دیں، وہ وفادار نہیں ہے۔ اے چھوٹے گلے مت ڈر، کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تجھے دے، اور جب میں پیتل کے پاؤں اور شعلہ زن آنکھوں کے ساتھ آؤں گا تو انہیں اس کا اجر دوں گا۔ عدالت میری ہوگی اور میں تمہیں صلہ دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ تعریف، مکاشفہ 2:29، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ یہاں ہم پھر وہی تعریفی الفاظ پڑھتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ خدا کے بیٹے نے خود کہا کہ جو کام کرتا ہوں انہی سے میرا یقین کرو۔ جب وہ زمین پر تھا تو اس نے اپنے کاموں پر زور دیا، جو کام اس نے کیے وہ خدا نے اس کے اندر ایمان کو تحریک دینے کے لیے مقرر کیے تھے۔ یہ اس کی خدمت کا ایک بہت عظیم حصہ تھا۔ اس کا پاک روح پولوس رسول کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، افسیوں 2:10۔ اب ہماری نجات کے لیے ہمارے کام خدا پر ایمان لانے کی جگہ نہیں لے سکتے، لیکن ہمارے کام اس ایمان کو ظاہر کرتے ہیں جو پہلے سے اس پر ہے۔ اچھے کام آپ کو بچا نہیں سکتے، لیکن وہ ایک نجات یافتہ شخص کے اندر سے خداوند کے پھل کی صورت میں ظاہر ہوں۔ میں اچھے کاموں پر یقین رکھتا ہوں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نجات یافتہ نہیں تو بھی اسے اچھے کام کرنے چاہیے۔ خدا کی نظر میں یہ کس قدر ہولناک بات ہے کہ کوئی انسان برے کام کرے اور کہے کہ وہ خداوند کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو بشپ، پوپ اور روم کی مذہبی حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ وہ خداوند کے نام سے لوگوں کو قتل اور ان کو ہاتھ پاؤں سے بیکار اور ہر قسم کے برے سلوک کرتے ہیں۔ جو کچھ کلام کہتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ ان برے دنوں میں ان حقیقی ایمانداروں نے جب متواتر اچھے کام کیے تو وہ تاریکی کے اندر ایک روشنی تھے، اور اس لیے کہ انہوں نے لعنت کے جواب میں برکت دی، انہوں نے خدا کی تعظیم کے لیے سچائی کے کام کیے، گو اس کی خاطر بہت سے لوگ مر گئے۔ اس آیت میں وہ اپنے بچوں کو شاباش دے رہا ہے کیونکہ وہ تبدیل شدہ زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کے کام ان کے اندر نئی روح کی گواہی دے رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کر خدا کی تعریف کی۔ جی جناب، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ وہی کریں گے جو درست ہوگا۔ آپ کے کام دکھائیں گے کہ آپ کا دل درست ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اس کی مرضی کو اس وقت پورا کریں گے جب خدا کے سوا اور کوئی نہ دیکھتا ہو۔ آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے، خواہ اس کے لیے آپ کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی محبت کو کاموں اور خدمت کے درمیان رکھا گیا ہے، اور وہ اس کے لیے مناسب جگہ ہے، کیونکہ محبت کے بغیر خدا ہمارے کاموں کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی ہماری خدمت کو۔ پالوس نے کرنتھیوں سے کلام کرتے ہوئے کہا، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایماندار نیکلیوں کی اس جماعت کے ساتھ تعلق نہ رکھتے تھے جنہوں نے نجات کے لیے اپنے کاموں پر بھروسہ کیا یا لوگوں کی تعریف پر تکیہ کیا۔ انہوں نے اپنے کاموں کو خدا کی اس محبت کے ساتھ کیا جو روح القدس کے وسیلہ سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی۔ وہ پیار جو ان کے دلوں میں تھا خدا کا پیار تھا جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے۔ بت پرست لوگوں نے جب ابتدائی مسیحیوں کو دیکھا تو کہا، دیکھو وہ کس طرح ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ یوحنا نے کہا کہ جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، یوحنا 4:7۔ یہاں میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، آخری دنوں کے متعلق یوں لکھا ہے کہ بدی کے بڑھ جانے کے باعث بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لودیکیا یا آخری زمانے میں ذاتی محبت اور مادی چیزوں کا پیار خدا کی سچی محبت کی جگہ لے لے گا۔ ہمیں ان آخری ایام میں گناہ کی موت سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے سخت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آخری دنوں کی روح کے اثر کو نہیں پہچانا۔ یہ خدا کے نزدیک آنے اور اس کی محبت سے اپنی زندگیوں کو بھرپور کرنے کا وقت ہے، ورنہ ہم آخری زمانے کی کلیسیا کی سرد مہری کو محسوس کریں گے۔ اور خدا کی سچائی کو جو ہماری مدد کرنے کے قابل ہے رد کریں گے۔ ان تاریک اور ہولناک سالوں کے دوران حقیقی انگور نے اپنی محبت کو خدا اور بھائیوں کے ساتھ قائم رکھا۔ خدا نے ان کو اس کا حکم دے رکھا تھا، میں تیری خدمت کو جانتا ہوں۔ یسوع نے فرمایا، جو سب سے بڑا ہے وہ سب کا خادم بنے۔ ایک دانا شخص نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا مطلب ہے تاریخ ہی اس دعویٰ کی سچائی کو ثابت کر سکتی ہے۔ وہ آدمی درست تھا، تاریخ کی عظیم شخصیتیں خادم ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے خدمت کرانے کی خواہش رکھی اور جن لوگوں نے جابر حاکم اور ہمیشہ سربراہ بننے کی خواہش کی، ان کو ہمیشہ شرم اٹھانی پڑی، یہاں تک کہ جن دولت مندوں نے اپنی دولت کو درست طور پر استعمال نہ کیا خدا نے ان کو بھی رد کیا۔ لیکن جب آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی طور سے عظیم شخص وہ تھے جنہوں نے دوسروں کی خدمت کی۔ تاریخ ان لوگوں کے لیے کبھی نعرہ تحسین بلند نہ کرے گی جن کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی ہمیشہ تعریف کرے گی جنہوں نے دوسروں کے لیے بہت کچھ کیا۔ اب آئیے اس بات کو ہم اپنے ساتھ منسلک کر کے دیکھیں۔ جس طرح ابن آدم خدمت کرانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا، اسی طرح ہمیں بھی وہی نمونہ اختیار کرنا ہے۔ جو ہی وہ رسولوں کے پاؤں پر جھک کر ان کے تھکے ہوئے اور گندے پاؤں کو دھوتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تم اسے نہیں سمجھتے، لیکن بعد میں سمجھو گے۔ جو کچھ تم مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ خادم بن گیا تاکہ خدا اس کو سر بلند کرے، اور ایک دن مقدسوں کی عدالت کے وقت ہم اس کے منہ سے ان الفاظ کو سنیں گے، اے اچھے اور وفادار نوکر، شاباش، خداوند کی خوشی میں شریک ہو۔ ہمیشہ خادم بنے رہنا مشکل ہے، لیکن جو دوسرے لوگوں کے لیے خرچ کرتے اور خرچ ہوتے ہیں ایک دن اس کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے، تب اس کی بڑی قدر کی جائے گی۔ آئیے ہم صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے مالک کے لیے کام کرے۔ آئیے ہم اس کے عجیب پیار اور محافظت کا ذکر کریں، اور جب زندگی ختم ہو جائے اور زمین پر ہمارے کام تمام ہوں اور وہاں حاضری لی جائے تو میں وہاں پر حاضر پایا جاؤں۔ میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں۔ یہاں وہ اس طرح کلام نہیں کرتا جس طرح اس نے پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ کیا کہ تو میرے نام پر قائم رہتا ہے۔ اب وہ اپنے نام کی بات نہیں کرتا بلکہ ان کی وفاداری کی تعریف کر رہا ہے، اور جب وہ ایسے کر رہا ہے تو وہ ان کے صبر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وفاداری اور صبر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حقیقت میں صبر وفاداری کا نتیجہ ہے، کیونکہ یعقوب کے خط میں یوں لکھا ہے، یعقوب 1:3، تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں جس سے ہم صبر پیدا کر سکیں، یہ صرف ہمارے ایمان کی آزمائش سے آتا ہے۔ رومیو 5:3 میں لکھا ہے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے صبر کے کام کی تعریف کرتا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا کا ارادہ ہمارے لیے کاملیت ہے، اور وہ کاملیت صبر ہے۔ خدا کا انتظار کرنا اور خدا کے لیے انتظار کرنا، یہ ہمارے چال چلن کی تعمیر کا سلسلہ ہے۔ خدا نے تاریخ زمانے کے ان مقدسوں کی کس طرح اونچے انداز سے تعریف کی ہے، ان بروں کی جنہیں ذبح خانوں کی طرف لے جایا جاتا، صابر ہیں، انہوں نے بڑے پیار اور وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کی۔ ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ اپنے خداوند کی خدمت کریں۔ ان کا صلہ کس قدر بڑا ہوگا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، یہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ جس طرح شہیدوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی، انہوں نے جان فشانی کے سے کام کیے اور زیادہ سے زیادہ خدمت کی، اور ان کا ایمان بڑھ گیا۔ یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ افسیوں کے زمانے میں محبت کم ہو گئی۔ یقیناً دوسرے زمانوں میں محبت کے بڑھنے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس زمانہ میں جو سب زمانوں سے زیادہ تاریک ہے، انہوں نے اس کی پہلے سے زیادہ خدمت کی۔ یہ کیسا سبق ہے! خدا کے لیے اس محبت کی خدمت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی بلکہ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ یہ بھید ہے! دشمن کو ہماری خدمت جو ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں ٹیڑی کرنے دیں، ہمارے حاصل خدمت میں اضافہ ہوگا۔ جب خوف زدہ لوگ خوف سے چلا رہے ہیں تو فتح کو پکارنے کا یہی وقت ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ زمانہ تاریخ زمانہ ہے، کیونکہ یہ تواریخ کے تمام زمانوں میں سب سے زیادہ تاریخ ہے۔ یہ پوپ انوسٹیس سوئم کا زمانہ تھا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح کا قائم مقام اور کلیسیا اور دنیا کا حاکم اعلیٰ ہے۔ اس نے مسیح مسیحی کلیسیا کی اصلاح کے دوران کے زمانہ میں تمام زمانوں سے زیادہ کشت و خون کا بازار گرم کیا، یہ بدکاری کا زمانہ اور قصبے کی حکومت تھی۔ سائگیریس سوئم کی ایک داشتہ تھی اور اس نے پاپائی کوائر عبادت کے وقت گانے والوں کی منڈلی کو عورتوں اور مردوں کے ناجائز تعلقات اور حرامی بچوں سے بھر دیا، اور یوں پاپائی محل کو ڈاکوؤں کی کھو میں تبدیل کر دیا۔ ایناسٹیس سوئم کو مروزیا نے، جو سائگیریس کی داشتہ تھی، گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ جان 11 موروزیا کا ناجائز بیٹا تھا، جان 12 موروزیا کا پوتا تھا، اور اس نے بیواؤں اور کنواریوں کی عصمت کو لوٹا اور عین زناکاری کرتے وقت ایک عورت کے غضبناک شوہر کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ پاپائی اختلاف کا زمانہ تھا، کیونکہ دو پاپائی طبقے تھے جن میں سے ایک ایوگنن اور دوسرا روم کی جانب سے حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے جنگ کرتے اور لعنت بھیجتے تھے۔ یہ پوپ نہ صرف غیر اخلاقی جنسی کاموں، ناجائز بچوں کے باپ اور لونڈے بازی وغیرہ کے مجرم تھے، بلکہ سب سے اونچی بولی دینے والوں کے ہاتھ کہانت کے عہدے بیچنے کے مجرم بھی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں روشنی بڑی نکاہت کے ساتھ ٹمٹما رہی تھی، تو بھی چند ایمانداروں نے بڑھتی ہوئی تاریکی میں زیادہ جوش کے ساتھ محنت کی، حتیٰ کہ زمانے کے خاتمے پر بہت سے لوگ اصلاح کی کوشش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی محنت اس قدر پرجوش تھی کہ انہوں نے آنے والے اصلاح کے لیے دو رویا کتار بنا ڈالی۔ چنانچہ جس طرح کلام اس زمانے کے متعلق کہتا ہے کہ تیرے پچھلے کام، یعنی زمانے کے خاتمے کا کام، پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ لفظ تھواتیرا کے کئی مطلب ہیں، جن میں سے ایک مسلسل قربانی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عشاء ربانی کے متعلق پیشن گوئی ہے جو مسیح کے مسلسل قربانی کو پیش کرتی ہے۔ یہ ایک شاندار خیال ہے، لیکن اس کا مطلب خداوند کے سچے ایمانداروں کی زندگیوں اور محنت میں مسلسل قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً تھواتیرا کے یہ مقدسین فصل کا حاصل تھے، جو روح القدس و ایمان سے معمور نیک اعمال کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو عزیز نہ سمجھا، بلکہ اپنا سب کچھ خداوند کے طور پر دے دیا۔ ملامت، مکاشفہ 2:25، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ اب اس آیت کے ساتھ ہی آپ کی توجہ 23 آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، تاکہ جس حقیقت کو میں شروع سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ اس کی صداقت کو دیکھ سکیں۔ اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں۔ میں ابتدا ہی سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اصل میں دو کلیسیاں ہیں، جو ہر زمانے میں روح ان سے اسی طرح کلام کرتا چلا آ رہا ہے جیسے کہ وہ ایک ہی ہیں۔ لیکن یہاں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کلیسیاؤں میں سے بظاہر کچھ ایسی ہیں جو اس بات سے ناواقف ہیں کہ وہی ایک ہے جو گردوں اور دلوں کا جانچنے والا ہے، اور اب ان پر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہی ہیں۔ لیکن وہ کون سی کلیسیاں ہیں جو اس سچائی سے واقف نہیں؟ بے شک یہ غیر حقیقی انگور ہے، کیونکہ حقیقی ایماندار یقینی طور پر جانتے ہیں کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، اور وہ خدا کا خوف رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جانچتے ہیں کہ ان کی عدالت نہ کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ان کلیسیاؤں کو اپنی کلیسیاں کیوں کہتا ہے جبکہ وہ غیر حقیقی انگور ہیں؟ اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ مسیحی ہیں، لیکن وہ روحانی مسیحی نہیں، وہ جسمانی مسیحی ہیں۔ وہ بے فائدہ اس کا نام لیتے ہیں، مرکز ساتھ ساتھ، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن فی الواقعہ وہ مسیحی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان مسلمان ہے، اسلام اس کا مذہب ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس طرح زندگی بسر کرتا ہے، لیکن وہ قرآن کی تعلیم کو مانتا ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی بھی جب تک اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے، مصلوب ہوا، مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا، اور یہ کہ وہ بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ درحقیقت لودیکیا کے زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسیحی کہیں گے، گو وہ مسیح یسوع کی اعلیٰ خوبیوں کے قائل ہوں گے، تو بھی اس کی الوہیت سے انکار کرنے کے حقوق کو محفوظ رکھیں گے۔ مسیحی سائنسدانوں نے پہلے ہی ایسا کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بھیڑ خوشخبری کو پیش کر رہی ہے۔ ایسا شخص نام کا مسیحی ہے اور کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ حقیقی اور روحانی ایماندار نہیں۔ اس قسم کا ایماندار وہ ہے جو مسیح کے بدن میں شامل ہونے کا بپتسمہ حاصل کر چکا ہے اور اس کا ممبر ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ خدا کا انتظام ہے کہ کڑوے دانے گیہوں کے ساتھ ساتھ بڑھیں اور ان کو اکھاڑا نہ جائے۔ یہ خدا کا حکم ہے، ان کو باندھنے اور جلانے کا وقت آ رہا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ چنانچہ روح یہاں ملی جلی گروہ سے مخاطب ہے۔ ایک طرف تو وہ تعریف کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ ان کو ملامت کر رہا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ حقیقی ایماندار کے لیے کیا درست ہے۔ اب وہ خبردار کر رہا ہے کہ اگر جھوٹا انگور خداوند کے حضور راست باز بن کر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ عورت ایزبل، یعقوب رسول اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس سے گناہ داخل ہوتا ہے۔ یعقوب پہلا باب 14-15 آیت، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ جو کچھ کلیسیائی زمانوں میں ہوتا آیا ہے یہ اس کی تصویر ہے۔ جس طرح گناہ صرف احساسات سے شروع ہوا اور اسی طرح کلیسیا میں موت بھی بڑی سادگی کے ساتھ آئی اور نیکیوں کے کام کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ کاموں کے بعد یہ ایک تعلیم کی صورت اختیار کر گئی اور سامنے آئی، اور تعلیم کے بعد اس نے ریاست کے اقتدار کو بغل گیر کیا اور بت پرستی کو متعارف کروایا، اور اب اس زمانے میں یہ اپنی نبیہ استاد کے پاس پہنچ گئی اور اب یہاں سے آگے بڑھتی جائے گی جب تک کہ یہ آگ کی جھیل میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جا کر خاتمہ ہوگا، یعنی دوسری موت۔ چوتھے زمانے میں خدا کی آواز اس نبیہ ایزبل کو ملامت کرتی رہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے خدا اس کو کیوں لان تان کرتا رہا ہے، ہمیں بائبل میں سے اس کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا اور تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو ایزبل کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابراہم کی بیٹی نہیں، اور نہ ہی اس کو اسرائیل کے قبیلے میں کوئی داخلہ ملا جس طرح کہ موابی روت نے حاصل کیا۔ نہیں جناب، یہ عورت اتبل کی بیٹی تھی جو سیدانیوں کا بادشاہ تھا، پہلا سلاطین 16:31، اور یہ استارات کا کاہن بھی تھا۔ اس نے اپنے پیشرو کو قتل کر کے بادشاہی کو حاصل کیا تھا، اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی تھی۔ یہ بات یقینی طور پر کائن کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ جس طریقے سے وہ اسرائیل میں شریک ہوئی وہ خدا کے اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا جو اس نے غیر قوموں کے داخلے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ وہ صرف اخیب کے ساتھ، جو کہ 10 قبیلوں کا بادشاہ تھا، شادی کرنے کے باعث داخل ہوئی۔ اب جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ملاپ روحانی نہ تھا بلکہ سیاسی تھا، یہی وجہ ہے کہ اس عورت کے دل میں، جو بت پرستی میں بہت ہی پستی میں جا چکی تھی، سچے خدا کی پرستش کی کوئی خواہش نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس وہ بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے موڑنے کے تسلیم شدہ خیالات کے ساتھ وارد ہوئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے پہلے ہی جانتے تھے کہ سونے کے بچڑے کی پوجا کرنا کیا ہے، تو بھی ان کو بت پرستی کے لیے بیچا نہ گیا تھا، اس لیے کہ ابھی تک خدا کی پرستش ہوتی تھی اور شریعت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن اخیب کے ایزبل کے ساتھ بیاہ کر لینے کے بعد بت پرستی موت کی حد تک ترقی کرتی چلی گئی، اور یہ اس وقت ہوا جب یہ عورت استارات اور بال کے لیے تعمیر کردہ مندر کی کاہن بن بیٹھی، تو بنی اسرائیل اپنی زندگی کے بحران میں داخل ہو گئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے کہ خدا کا روح تھواتیرہ کے زمانے میں کیا چیز لا رہا ہے، اور یہ اسی طرح ہے۔ اخیب نے ایزبل کے ساتھ شادی کر لی، اور یہ اس نے محض سیاسی چالاکی سے کی، اس طریقے سے وہ اپنی بادشاہی کو مستحکم کر سکے۔ کلیسیا نے بھی ٹھیک اسی طرح کیا جب اس نے کانسٹنٹین کے زیر اثر شادی کی، گو انہوں نے اس میں روحانی ہوا بھرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ سیاسی مقاصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کوئی شخص قائل نہیں کر سکتا کہ کانسٹنٹین ایک مسیحی تھا، وہ بت پرست تھا جو مسیحی پھندے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی ڈھالوں پر سفید سلیبوں کو بنوایا، وہ کولمبس کے بہادروں کو کھڑا کرنے والا تھا، اس نے مقدس صوفیہ کے مینار پر سلیب کو نصب کرا کر اس روایت کا آغاز کیا۔ یہ کانسٹنٹین کا نظریہ ہی تھا کہ سب کو یکجا کیا جائے، یعنی بت پرستوں کو، برائے نام مسیحیوں کو اور حقیقی مسیحیوں کو، چونکہ حقیقی مسیحی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو لوگ خدا کے کلام سے دور چلے گئے ہیں क्या वो वापस आ सकते हैं, इसलिए वो उस इत्तेहाद के लिए कुछ आगे बढ़े। बज़ाहिर ऐसे मालूम होने लगा कि वो कुछ कामयाब हुआ है। जब उन्होंने देखा कि वो उन्हें वापस सच्चाई के पास वापस नहीं ला सकते, तो वो सियासी ढांचे से अलग हो जाने के लिए मजबूर हो गए, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको बिदती करार देकर सताया गया। मुझे यहाँ ये बात कहने दे कि हमारे ज़माने में भी ऐसे ही हो रहा है। तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक ऐसी बाइबल लिख रहे हैं जो यहूदियों, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए कारामद साबित हो सके। उनकी अपनी नासिया की कौंसिल है, लेकिन उन्होंने इसको इक्यूमेनिकल क्लीसियाई कौंसिल का नाम दे रखा है। और क्या आपको इल्म है कि ये सब तंजीमें किसके खिलाफ बरसरे पेकार हैं? वो हकीकी पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ जंग कर रही हैं। मेरा इशारा पेंटिकॉस्टल तंजीम की तरफ नहीं, बल्कि उन लोगों की तरफ है जो इसलिए पेंटिकॉस्टल हैं कि वो रूह से मामूर हैं और उनके पास निशान और नेमते हैं और वो सच्चाई में चलते हैं। जब अखियब ने सियासी मुफाद की खातिर एजबल के साथ ब्याह किया, तो उसने अपने पदाइशी हक को बेच दिया। भाई, आप किसी तंजीम में शामिल होकर देखें, आप अपने पदाइशी हक को बेच कर देखेंगे, ख्वा आप इसको तस्लीम करें या ना करें। हर एक प्रोटेस्टेंट फिरका जो उनमें से निकल कर फिर उनमें शामिल हुआ और उसने अपना पदाइशी हक बेच दिया, और जब आप अपने पदाइशी हक को बेच देते हैं तो आप ईसाऊ की मानिंद हो जाते हैं। इसके बाद आप चिल्ला सकते हैं, तोबा कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही बात है जो आप कर सकते हैं, और वो ये कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उनमें से निकलकर बाहर आ जाओ और उनके गुनाहों में शरीक ना हो। और अगर मुझे दुरुस्त नहीं समझते तो मुझे इस बात का जवाब दें कि कोई ज़ीरू मुझे बता सकता है कि वो कौन सी कलीसिया या तहरीक है जिसने मुनज़्ज़िम होने के बाद कभी बेदारी हासिल की हो? अपनी तारीख को पढ़ें तो आपको एक भी ऐसा ना मिलेगा। जब बनी इसराइल ने रूहानियत को छोड़कर सियासत को गले लगा लिया, तो उनके लिए आधी रात का वक्त था। जब कलीसिया ने ऐसा किया तो नासिया के भी आधी रात का वक्त था। और जब जूं ही कलीसियाएं वहां मुतहिद होती जा रही हैं, तो ये उनके लिए भी आधी रात है। जब अखियब ने एजबल के साथ ब्याह किया, तो उसने उसे इजाज़त दी कि वो रियासत का पैसा लेकर अस्तारात और बाल की प्रस्तिश के लिए दो वसी इबादत गाहें तामीर कराए। जो जगह बाल के लिए तैयार की गई थी और वो इस कदर बड़ी थी कि उसमें तमाम इसराइल जमा होकर इबादत कर सकते थे। जब कॉन्स्टेंटीन और कलीसिया ने आपस में ब्याह कर लिया, तो उसने कलीसियाई इमारतों को मजबे और बुत नसब करने के लिए दे दिया, और मजहबी हुकूमत जो पहले ही सूरत पकड़ चुकी थी उसको मुनज़्ज़िम कर दिया। जब एजबल ने हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल कर ली, तो उसने लोगों पर अपना मजहब मुसल्लत कर दिया और खुदा के खादमों और काहिनों को कत्ल करा दिया। बदहाली का ये आलम था कि एलिया, जो अपने वक्त का पैगंबर था, वो भी सोचने लगा कि वो अकेला ही बचा है, लेकिन खुदा के पास 7,000 और भी थे जिन्होंने बाल के आगे घुटने ना झुकाए थे। और आज इस वक्त बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन मिशनों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बाहर निकलेंगे और खुदा के पास वापस आएंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी लोगों के खिलाफ नहीं हुआ। ये सिर्फ मुनज़्ज़म जमातों का तौर तरीका है जिसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि खुदा उन तरीकों से नफरत करता है, इसलिए मुझे उनके खिलाफ होना पड़ता है। अब ज़रा एक मिनट के लिए यहाँ रुक जाएं और ज़रा इस बात की दोहराई करें जो हमने थवातीरा में प्रसिश के मुतलिक कही। मैंने कहा था कि वो शहनशाह के साथ मिलकर अपोलो देवता की, जो सूरज देवता के नाम से मौसूम है, प्रसिश करते थे। इस अपोलो को बुराइयों का रोकने वाला देवता कहा जाता था। उसने बुराई को लोगों में से दूर किया, उसने उनको बरकत दे दी, और वो उनके लिए एक हकीकी देवता था। वो लोगों को सिखाने वाला समझा जाता था। उसने लोगों को इबादत के तौर तरीकों, मंदिरों के हकूक, देवताओं की खिदमत, कुर्बानियों, मौत और मौत के बाद जिंदगी के मुतालिक बताया। ये सब कुछ उसने एक औरत के जरिए किया जो वजद की हालत में एक तपाई पर बैठा करती थी। क्या आप इसे देख सकते हैं? यहाँ एजबल नामी एक नबिया है जो लोगों को सिखा रही है, और उसकी तालीम खुदा के खादमों को गुमराह करके उनसे हरामकारी करवा रही है। हरामकारी का मतलब है बुतों की पूजा, ये उसका रूहानी मतलब है। ये एक गैर कानूनी मिलाप है। अखियब और कॉन्स्टेंटीन दोनों का ملاب غیر قانونی تھا۔ دونوں نے روحانی حرام کاری کی اور ہر ایک حرام کار آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ خدا نے ایسا کہا ہے چونکہ عورت کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے کیتھولک کلیسیا کی تعلیم خدا کے کلام سے منحرف ہے۔ پوپ جدید زبان میں اپولو کی حیثیت رکھتا ہے جو لوگوں کو بتوں کے ساتھ منسلک ہونا سکھاتا ہے۔ رومی کلیسیا اب لوگوں کے لیے ایک جھوٹی نبیا کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس نے لوگوں سے خدا کا کلام چھین کر انہیں گناہوں کی معافی اور خدا کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ غیر مشروط طور پر یہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کا اختیار صرف زندگی پر ہی نہیں بلکہ موت پر بھی ہے۔ وہ اپنی طرف سے سکھاتے ہیں کہ روحوں کے پاک ہونے کی بھی ایک جگہ ہے جسے وہ برزخ کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن آپ اسے خدا کے کلام میں نہیں پا سکتے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ دعائیں اور عشائے ربانی اور بپتسمہ آپ کو برزخ سے نکال کر فردوس میں داخل کر سکتے ہیں۔ سارا نظام جو اس تعلیم پر قائم کیا گیا ہے جھوٹا ہے۔ اس کی بنیاد خدا کے کلام کے مکاشفہ پر نہیں بلکہ غلط تعلیم کی بہہ جانے والی ریت پر ہے۔ کلیسیا ایک منظم جماعت میں فرقے کی صورت اختیار کر گئی اور بالآخر غلط تعلیم کے چکر میں پھنس گئی۔ یہ سچ ہے، رومن کیتھولک یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا اپنے کلام میں ہے۔ نہیں جناب، اگر ان کا ایسا ایمان ہوتا تو وہ توبہ کر کے اس کی حمایت کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا اپنی کلیسیا میں ہے۔ یہ بات بائبل کو کیتھولک کلیسیا کی تاریخ بنا کر رکھ دیتی ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے پانی کے بپتسمے کی کیا تعلیم بنائی۔ انہوں نے اسے مسیحی بپتسمے سے بدل کر بت پرستوں کے القابوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں جو مجھے کیتھولک مناد کے ساتھ گفتگو کرتے وقت حاصل ہوا۔ ایک لڑکی جس کو میں نے بپتسمہ دیا تھا وہ دوبارہ کیتھولک بن گئی، اس لیے اس کا پریسٹ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس لڑکی نے کس قسم کا بپتسمہ لیا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے اسے مسیحی بپتسمہ دیا ہے جسے میں اب تک جانتا ہوں۔ میں نے اسے خداوند یسوع مسیح کے نام میں پانی میں دفن کیا ہے۔ کاہن نے مجھے بتایا کہ کسی وقت کیتھولک کلیسیا بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیتھولک کلیسیا نے کب ایسا کیا، کیونکہ میں نے کیتھولک کلیسیا کی تاریخ پڑھی ہے اور میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ بائبل میں پایا جاتا ہے اور کیتھولک کلیسیا کو یسوع نے منظم کیا ہے۔ میں نے اس سے پترس کے بارے میں پوچھا کہ اس کے خیال کے مطابق وہ پہلا پوپ تھا یا نہیں۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ کہا کہ پترس پہلا پوپ تھا۔ میں نے اس سے ان دعاؤں کے متعلق دریافت کیا جو عشائے ربانی کے وقت لاطینی زبان میں پڑھی جاتی ہیں، تاکہ اس بات کی پوری تسلی ہو کہ وہ درست ہیں اور کبھی تبدیل نہ ہوگی۔ اس نے کہا یہ درست بات ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سوچتا ہوں کہ کیتھولک لوگ اپنے ابتدائی نظریات سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر کیتھولک حقیقت میں اعمال کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو پھر میں پرانی طرز کا کیتھولک ہوں۔ اس نے کہا کہ بائبل کیتھولک کلیسیا کا ریکارڈ ہے اور خدا کلیسیا کے اندر ہے۔ میں اس کے ساتھ متفق نہ ہوا، اس لیے کہ خدا اپنے کلام میں ہے۔ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ اگر آپ اس کتاب میں کچھ اضافہ کریں یا اس میں سے کچھ نکال ڈالیں تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اضافہ کرنے والوں پر آفتیں نازل کرے گا، اور اس میں سے کچھ نکالنے والوں کا حصہ کتاب حیات میں سے نکال دیا جائے گا۔ مکاشفہ 22 باب۔ ذرا مجھے یہ بتانے دیں کہ رومن کیتھولک کلیسیا کس طرح مانتی ہے کہ خدا اپنے کلام کی بجائے کلیسیا میں ہے۔ یہاں پوپ جان 23 کی ڈائری کا کچھ تحریری حصہ تحریر کیا جاتا ہے۔ ان 3 کے اندر پوپ ہونے کی حیثیت سے جو تجربہ مجھے حاصل ہوا، میں نے بڑے خوف کے ساتھ کانپتے ہوئے اس خدمت کو خداوند کی مرضی کے تابع ہو کر قبول کیا ہے جو مجھے کارڈینلز کے مقدس کالج کے ذریعے سونپی گئی ہے، اور اس قاعدے کی گواہی دیتی ہے، اور یہ مجھے اس کے تابع رہنے اور مستقبل کے بارے میں مکمل سکون کے لیے خدا پر پورا بھروسہ رکھنے کا جواز مہیا کرتی ہے۔ اس پوپ نے کہا کہ خدا نے اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے کلیسیا کے ذریعے کام کیا۔ یہ کس قدر جھوٹ ہے۔ خدا اپنے کلام میں ہے اور اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے کلام کے ذریعے بات کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے انسان کی بات پر مکمل بھروسہ کیا اور اسے بٹے سکون کے ساتھ تسلیم کیا۔ یہ خوبصورت تو دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ مکمل جھوٹ ہے، جیسا کہ باغ عدن کی بغاوت۔ آئیے اب مکاشفہ کے 17 باب میں چلیں اور اس عورت کو دیکھیں، یعنی ایک ایسی کلیسیا کو جو خدا کے کلام کی بجائے جھوٹی پیشن گوئیوں پر زندگی گزار رہی ہے۔ پہلی آیت میں خدا اسے بڑی قصبی کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ کیوں قصبی ہے؟ اس لیے کہ وہ زناکاری کر رہی ہے۔ اس نے لوگوں کو اسی بات کی طرف لگا دیا ہے۔ زناکاری کا کیا علاج ہے؟ خدا کا کلام۔ یہ عورت اس لیے کسبی ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا ہے، یہ بہت سے پانیوں پر، جس کا مطلب ہے لوگوں کی بھیڑ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ لازمی طور پر یہ جھوٹی کلیسیا ہے، اس لیے کہ خدا کی کلیسیا چھوٹی ہے، اس کو پانے والے تھوڑے ہیں۔ غور کریں کہ وہ خدا کی نظروں میں کس طرح دکھائی دے رہی ہے، گو وہ لوگوں کو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ دکھائی دیتی ہو، وہ اپنی حرام کاری کے میں کے نشہ میں ہے۔ وہ شہیدوں کے خون سے متوالی تھی، ایزبل کی طرح، جس نے نبیوں اور کاہنوں کو قتل کیا، اور خدا کے جن لوگوں نے بال کے آگے گھٹنے نہ جھکائے ان کو برباد کیا۔ اور ٹھیک یہی بات کیتھلک کلیسیا نے کی، جن لوگوں نے پاپائی حکومت کے آگے سر نہ جھکایا اس نے ان کو قتل کر دیا۔ جن لوگوں نے انسانوں کی باتوں کی بجائے خدا کے کلام کی طرف توجہ کی، ان کو ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن یہ کلیسیا جو موت دینے والی تھی اسے موت کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بذات خود مردہ تھی، لیکن وہ اس سے واقف نہ تھی، اس میں کوئی زندگی نہ تھی، اور نہ ہی اس میں کبھی کوئی نشان ظاہر ہوا۔ توبہ کرنے کی مہلت، مکاشفہ 2:21، میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کلیسیا اخیب سے بھی زیادہ بدکار تھی؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ اخیب نے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کی اور کچھ عرصہ تک خدا کے سامنے حلیم بنا رہا، لیکن یہ بات رومن کیتھلک کلیسیا کی بابت نہیں کہی جا سکتی۔ اس نے کبھی توبہ نہیں کی، بلکہ جس کسی نے بھی اس کو توبہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس نے اسے بہت برے انداز سے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ خدا ہر زمانے میں صرف اپنے پیامبروں کو ہی کھڑا نہیں کرتا رہا، بلکہ اس نے ان پیامبروں کے لیے بعض مددگاروں کو بھی کھڑا کیا۔ اس نے ہر زمانے کو ایسے بعض لوگ دیے جنہوں نے کلیسیا کو خدا کی طرف موڑنے کے لیے سب کچھ کیا۔ خدا نے یقیناً اسے توبہ کرنے کی مہلت دی، لیکن کیا اس نے کبھی توبہ کی؟ اس نے اپنے پھلوں سے ثابت کیا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کرے گی۔ وہ متوالی ہو چکی ہے، وہ روحانی باتوں کے بارے میں اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ اس بات سے اپنے آپ کو کسی خلل میں نہ ڈالیں، اور یہ سوچنا نہ شروع کریں کہ رومن کلیسیا نے مقدس لوگوں کے قتل سے توبہ کی ہے، کیونکہ وہ اب پروٹیسٹنٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایسے قانون بنا رہی ہے جس سے وہ اس کے نزدیک آ سکیں۔ اس نے ایک مرتبہ بھی معافی نہیں مانگی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط ہے، اور نہ ہی وہ کبھی ایسا کرے گی۔ اس کی پرواہ نہیں کہ اس وقت وہ کتنی ہی اچھی دکھائی دے رہی ہے، تو بھی وہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ موت اس کی گرے ہوئے غیر تائب دل میں رچی ہوئی ہے۔ کسبی کی سزا، مکاشفہ 2:22-23 آیت، دیکھو میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر وہ اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ کیا اس عورت کے بچے ہیں اور وہ کسبی ہے؟ اگر یہی صورتحال ہے کہ اس کے فاشہ پن کے عمل کے باعث اس کے فرزند ہیں، تو جیسا کہ کلام نے کہا ہے کہ اس کو لازمی طور پر آگ کے اندر جلنا ہوگا، یہ بالکل درست ہے۔ یہ اس کا خاتمہ ہے، کیونکہ وہ آگ کے اندر جلائی جائے گی، اور اس کا خاتمہ آگ کی جھیل میں ہوگا۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے اور ان بچوں کے متعلق سوچیں۔ بچے عورت ہی سے پیدا ہوتے ہیں، یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اس عورت کے بچے ہیں جو اس میں سے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے وہی کام کیے جو ان کی ماں نے کیے۔ مجھے کوئی ایک کلیسیا دکھائیں جو کبھی کسی تنظیم سے نکلی ہو اور پھر انہی کے درمیان نہ گئی ہو، ایسی ایک بھی نہیں۔ لوتھرن باہر نکلے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا، اور آج وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ عالمگیر کلیسیائی تحریک داستانوں میں ڈال رکھے ہیں۔ میتھوڈس باہر نکلے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ پینتیکوسٹل بھی نکلے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ لیکن علیحدہ ہونے والوں کا ایک اور بھی گروہ ہے، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ وہ منظم نہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ سچائی کو جانتے ہیں، اور وہ گروہ آخری دنوں میں مسیح کی دلہن ہوگی۔ یہاں کہا گیا ہے کہ اس فاشہ کے بچے تھے، لیکن یہ کون تھے؟ یہ بیٹیاں تھیں، کیونکہ یہ کلیسیائیں تھیں جو بالکل اسی کی مانے تھیں۔ یہاں ایک ہی دلچسپ نقطہ ہے، اخیب اور ایزبل کی بھی ایک بیٹی تھی۔ اس بیٹی نے یہوسفت کے یہورام کے ساتھ شادی کی، اور دوسرا سلاطین 8:16 میں لکھا ہے کہ یہورام بھی اپنے سسر کی راہوں پر چلا۔ اس کی شادی کی وجہ سے وہ بھی بت پرستی میں شریک ہو گیا۔ اس نے خدا پرست اور خدا کا خوف رکھنے والے یہودا کو بت پرستی میں ڈال دیا۔ یہی وہ بات ہے جو ان بیٹی کلیسیاؤں نے کی ہے۔ انہوں نے سچائی کے ساتھ شروع کیا اور تنظیموں کے ساتھ شادی کر کے کلام کو رسم و رواج کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ عبرانیوں 13:7 میں یوں لکھا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو۔ انگریزی زبان میں یہ اس طرح ہے کہ جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا ان کے تابع ہو جاؤ۔ یہ کلام ہے جو ہم پر حکمرانی کرتا ہے، نہ کہ انسان۔ اب مرد شوہر ہونے کی حیثیت سے عورت کا سر ہے، وہ عورت پر حکومت کرتا ہے۔ کلیسیا کو بھی عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس پر کلام حکومت کرتا ہے۔ یسوع کلام ہے۔ اگر وہ کلام کو رد کر کے کسی اور کو حاکم تسلیم کرتی ہے تو وہ زناکار ہے۔ آپ مجھے کسی ایسی کلیسیا کا نام بتائیں جس نے رسم و رواج کی خاطر کلام کو نہ چھوڑا۔ یہ زناکار ہیں۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ قصبی اور اس کے بچوں کی کیا سزا ہوگی؟ یہ دو قسم کی ہوگی۔ پہلے اس نے کہا ہے کہ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ 22 آیت کے آخری حصے کے مطابق یہ مصیبتوں کا بستر یا عظیم مصیبتیں ہوں گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ یسوع نے متی 25:1-13 آیت میں کہی۔ یہاں 10 کنواریوں کا ذکر ہے۔ 5 عقلمند اور 5 بیوقوف تھیں۔ 5 عقلمندوں کے پاس تیل یعنی روح القدس تھا، لیکن 5 کے پاس نہ تھا۔ جب شور مچا کہ دیکھو دلہا آتا ہے، تو بیوقوف تیل کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، جبکہ عقلمند کنواریاں شادی کے جشن میں شریک ہو گئیں۔ یہی بات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی جو اوپر نہ اٹھائے جائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو قصبی اور اس کی بیٹیوں پر واقع ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو جان سے مارے گا، یا جس طرح کہ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ ان کو موت کے ذریعے جان سے مارے گا۔ یہ عجیب کہاوت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو پھانسی پر لٹکا کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یا بجلی یا کسی اور چیز کے ذریعے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ ان کو موت کے ذریعے جان سے مارا جائے گا۔ موت بذات خود ان کو جان سے مارنے کا سبب ہے۔ چونکہ میں یہ بات آپ کو صاف طور پر دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں ایزبل کی بیٹی کا یہودا کے گھرانے سے بیاہ کر کے ان کو بت پرستی کی طرف مائل کر کے خدا کی طرف سے موت لانے کا جواز پیدا کرنے کی مثال پیش کروں گا۔ یہی وہ کام ہے جو بلام نے بھی کیا۔ اسی طرح ایزبل اپنی بت پرستی کے ساتھ سامنے آئی۔ یہودا خدا کی درست طور پر عبادت کرتا اور خدا کے کلام کے زیر سایہ زندگی بسر کرتا رہا۔ چنانچہ ایزبل نے اپنی بیٹی کو یہورام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ جس وقت ایسا ہوا، یہورام نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف لگا دیا، اور شادی کرتے ہی یہودا ختم ہو گیا، روحانی موت آ گئی۔ اسی طرح جو ہی روم کی پہلی کلیسیا نے اپنے آپ کو منظم کیا وہ مر گئی، لوتھرن لوگوں نے بھی جو ہی اپنے آپ کو منظم کیا وہ مر گئے۔ آخر میں پینتیکوسٹل آئے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو منظم کر لیا، ان سے بھی روح القدس جدا ہو گیا۔ گو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ جدا ہو گیا، وہ ملاپ موت کو لایا ہے۔ اس کے بعد خدا کی وحدانیت کی روشنی نمودار ہوئی، انہوں نے ابھی اپنے آپ کو منظم کر لیا اور وہ بھی مر گئے۔ پھر 1943 میں خدا کی آگ اوہائیو دریا کے کنارے پر نازل ہوئی اور ایک عالمی شفایہ بیداری آئی، لیکن یہ کسی تنظیم کے ذریعے نہ آئی۔ خدا پینتیکوسٹل لوگوں سے نکل گیا، وہ تنظیموں میں سے نکل گیا، اور آئندہ بھی وہ تنظیموں میں سے باہر رہے گا۔ خدا مردوں کے ذریعے کام نہیں کر سکتا، وہ صرف زندہ ممبران کے ذریعے ہی کام کر سکتا ہے، اور یہ زندہ ممبر بابل سے باہر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ موت یا تنظیم کے آتے ہی کلیسیا کی موت واقع ہوگی، یا اس سے زیادہ صاف کرنے کی خاطر میں کیا کہوں گا کہ جہاں کچھ عرصہ پیشتر زندگی کا راز تھا، اب وہاں موت نے بسیرا کر لیا ہے۔ جس طرح اصلی ہوا بنی نو انسان پر موت لانے کا سبب بنی، اسی طرح اب تنظیم موت کو لے آئی ہے، کیونکہ تنظیم دوہری خرابی کا باعث بنی، یعنی نیکلیوں کے نظام اور بلامی نظام کی، جس کی ایزبل نبیہ نے تشہیر کی ہے۔ ہوا کو سانپ کے ساتھ ہی ان کی ہولناک فیل کے باعث جلایا جانا چاہیے تھا، لیکن آدم نے بیچ میں مداخلت کر کے اسے اپنے لیے قبول کر لیا اور اس طرح وہ بچ گئی۔ لیکن جب یہ شیطانی مذہب اپنے وقت کے خاتمہ کو پہنچے گا، تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہوگا، اور وہ اپنے بہکانے والے کے ساتھ جلائی جائے گی، کیونکہ قصبی اور اس کی اولاد اور مخالف مسیح اور شیطان کا حصہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ہوگا۔ یہاں میں اپنے مضمون پر پیش قدمی کروں گا۔ مجھے چاہیے کہ یہ حصہ آخری زمانے کی کلیسیا پر پیش کروں، لیکن اسے یہاں شامل کرنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تنظیموں اور جو کچھ ان کے ذریعے ہو رہا ہے اس کا بیان بڑی صفائی سے کرتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 13:1-18، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया तअज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे हो ली, और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और इस हैवान की भी, ये कहकर परस्तिश की कि उस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दे दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया, और वो ज़मीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कि तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन और उसके रहने वालों से इससे पहले हैवान की परस्तिश कराता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था, और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने को उसका इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान की तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको भी कत्ल कराए। और उसने सब छोटे बड़ों दौलतमंदों और गरीबों आज़ादों और ग़ुलामों के दहने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। ये बाब रोमन कैथोलिक कलीसिया की कुव्वत और जो कुछ ये मुनज़्ज़म जमातों के ज़रिए करेगी उसको ज़ाहिर करता है। याद रखें कि ये जंगली अंगूर है, उसे खुदावंद का नाम लेने दें, लेकिन ये गलत बयानी करती है। उसका सरबरा खुदावंद नहीं बल्कि शैतान है। बिलाखिर उसकी शनाख्त उस हैवान के साथ होगी, और जो कस्बी हैवान पर बैठी हुई है साफ तौर पर जाहिर करती है कि उसकी कुव्वत व ताकत का देवता शैतान, न कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह। 17वीं आयत साफ तौर पर जाहिर करती है कि वो ज़मीन की सारी तिजारत को अपने कब्जे में ले लेगी, इसलिए कि उसके बगैर कोई शख्स खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। इसका जिक्र मुकाशवा 18 बाब 9-17 में भी किया गया है, जहां उसके ताल्लुकात बादशाहों, शहजादों और ताजरों और उन सब के साथ दिखाए गए हैं जिनका वास्ता रोम और उसकी तिजारत के साथ है। मुकाशवा 13-14 में हमें मालूम होता है कि हैवान अपना असर और रसूख इस बुत के जरिए फैलाता है जो उसके लिए बनाया गया है। ये बुत आलमगीर कलीसियाई बरादरी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज है, जिसमें तमाम मुनज़्ज़म कलीसियाएं रोमन कैथलिक के साथ मुत्तहिद होंगी, हत्ता कि वो अब भी ऐसा ही कर रही हैं। ये भी मुमकिन है कि ये इतिहाद कम्युनिज्म इश्तराकियत के जोर को रोक दे, लेकिन इश्तराकियत को नबूकदनज़र की तरह खड़ा किया गया है कि वो किसी के गोश्त को जिला दे, रोम को मगलूब करके बर्बाद कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखें, जहां कहीं भी रोमी कलीसिया गई वहां इश्तराकियत ने इसका पीछा किया है, और इसे इस तरह भी होना चाहिए। और मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि ये ना सोचें कि सिर्फ इश्तराकियत ही आपकी दुश्मन है, नहीं जनाब, ये कैथलिक कलीसिया है। अब आइए मुकाशवा 13:1-4 को पढ़ें और इसका मुकाबला मुकाशफा 12:1-5 के साथ करें। मुकाशफा 13:1-4, और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा, اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کو بھی کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ مکاشفہ 12:1-5۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد جیسے چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3/5 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ وہ جنے تو وہ اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کی آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ شیطان اور اس کا شیطانی مذہب ان دونوں حیوانوں کے اندر ہے۔ مکاشفہ 14 میں جس حیوان کو زخم کاری لگا اور وہ اچھا ہو گیا تھا، بت پرست روم تھا، جس پر غیر مسیحی جنگلی لوگوں نے چڑھائی کر کے اس کو دنیاوی اقتدار سے محروم کر دیا، لیکن پاپائی روم نے اس اقتدار کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ قوم جس نے سب کو کچل کر حکومت کی، اور بالآخر وہ دنیا کی مضبوط ترین سلطنت بن گئی، زخم کاری کھا چکی تھی، اس کی دنیاوی قوت یعنی فوجوں کے ذریعے تابع کرنے کا اختیار جاتا رہا، لیکن کانسٹنٹین کے ذریعے اس نے دوبارہ زندگی حاصل کی، کیونکہ پاپائی روم تمام جہان میں صلاحیت کر چکا تھا، اور اس کی قوت مطلق ہے، اور اب وہ بادشاہوں اور سوداگروں کو استعمال کر رہی ہے، اور وہ اپنے مردہ مذہب اور مالی قوت کی وجہ سے موجودہ دور کی دیوی کے طور پر راج کر رہی ہے۔ وہ اژدہا بھی ہے جو بچے کو نگل جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہیرودیس نے خداوند یسوع کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد رومی سپاہیوں نے اسے مغلوب کیا، لیکن اب وہ خدا اور اس کے تخت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے ساتھ ہی دانیل کی رویا کو بھی یاد کریں۔ بت کا آخری حصہ ہے، دنیا کی آخری طاقت پاؤں میں تھی، اور وہ لوہا اور مٹی تھا۔ یاد رکھیں کہ لوہا رومی سلطنت ہے، لیکن اب یہ مزید مضبوط لوہا نہیں رہی، بلکہ اس میں مٹی بھی ملی ہوئی ہے، تو بھی اس کا وجود قائم ہے، اور یہ جمہوری اور مطلق الانان قوموں میں دنیاوی کاروبار کو چلا رہی ہے۔ رومی کلیسیا ہر قوم میں ہے، اور یہ ان سب میں ملی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو لوہے اور مٹی کی نسبت کچھ اور بتاؤں۔ کیا آپ کو واقعہ یاد ہے جب خروشیف نے اپنا جوتا یونائٹڈ نیشن کی میز کے اوپر مارا؟ اس وقت وہاں 5 مشرقی اقوام تھیں اور 5 مغربی۔ خروشیف مشرقی ممالک کی نمائندگی کر رہا تھا، اور صدر آئزن ہاو مغربی ممالک کی روسی زبان میں خروشیف مٹی ہے، اور آئزن ہاو لوہا۔ دنیا کے 2 اہم لیڈر لوہے اور مٹی کے پاؤں، 2 بڑے پنجے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ ہم ان سب کے خاتمے کے قریب ہیں۔ چوتھی آیت میں پوچھا گیا ہے کہ کون اس حیوان سے لڑ سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کچھ عظیم نام ہیں، کچھ عظیم قومیں تو ہیں، لیکن روم ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے۔ پوپ ڈرائیور والی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی قوت بڑھتی جائے گی، کوئی اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا۔ 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، علم الہیات کی جگہ انسانی احکام سکھا رہا ہے۔ یہ لوگ خود غرض، ذاتی خوشی کے طالب، شیخی باز، دینداری کی وضع تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ اس نے خدا کے نام کو القاب میں بدل کر خدا کی نسبت کفر بکا، اور اس کو درست کرنے سے انکار کر دیا۔ 7 آیت، اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے، ازار رسانی، حقیقی ایمانداروں اور سب کو خداوند کے نام سے، اس لیے موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ خدا کے نام پر کفر بکا جائے، جس طرح کہ آج کل روس کے اندر ہے، اور یہ سب کیتھولک مذہب کے سلوک کی وجہ سے ہوا ہے۔ 8 آیت، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ بھیڑیں اس کی پرستش نہ کریں گی، برگزیدوں کے सिवा बाकी सब गुमराह हो जाएंगे, लेकिन उनको गुमराह ना किया जा सकेगा क्योंकि वो चरवाहे की आवाज़ सुनकर उसके पीछे हो लेती हैं। अब जो कुछ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसको देखें, मौत का ये बीज जो पहले ज़माने में शुरू हुआ, ये तंजीमी बीज बिलाखिर बढ़कर एक ऐसा दरख्त बन गया जिस पर हर हवाई परिंदे ने अपना घोंसला बना लिया और ज़िंदगी देने के दावा के बरक्स वो मौत को पेश कर रही है। उसका फल मौत है, जो उसमें शरीक होते हैं वो मुर्दा हैं। दुनियावी कलीसिया का ये अजीम निज़ाम जो दुनिया को ये कहकर बेवकूफ़ बना रहा है कि रूहानी निजात सिर्फ उसी में है, एक बहुत बड़ी भीड़ को धोखा देकर बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो ना सिर्फ मौत का तसव्वुर पेश करती है बल्कि खुद उसको उस गली सड़ी लाश को मरने के लिए मौत के हवाले कर दिया जाएगा जो कि आग की झील है। और काश वो लोग समझ आए कि उसके अंदर रहने का अंजाम क्या होगा, इसमें से निकल आओ ताकि उसके साथ मौत के हवाले ना किए जाओ। आखिरी आगाही, मुकाशफा 2:23, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। खुदा दिलों पर निगाह करता है, इस बात में कभी तब्दीली नहीं आई और ना ही कभी आएगी। हर जमाने की तरह उसमें भी दो गिरोह हैं, दोनों का दावा है कि उनको खुदा की तरफ से मुकाशफा हासिल हुआ है और उनका वास्ता खुदा के साथ है, तो भी खुदा की मजबूती कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदा अपनों को पहचानता है। दूसरा तमोथियस 1:9, खुदावंद गुर्दों को जांचता है। जांचने का मतलब है पीछा करना। खुदा हमारे ख्यालों की गहराई तक पहचानता है, वो जानता है कि हमारे दिलों में क्या बात है, वो हमारे कामों को देखता है जो लाजमी तौर पर उन बातों की अकासी करते हैं जो हमारे अंदर हैं। ये दिल ही है जिसमें से अच्छाइयाँ या बुराइयाँ निकलती हैं। जब वो हमारे अमाल को देखता है तो हमारे मंसूबे और हमारे इरादे उस पर साफ जाहिर होते हैं, और जब हमारी जिंदगियों का हिसाब देने का वक्त आएगा तो हमारी हर हरकत और हर लफ्ज़ अदालत में लाया जाएगा। जंगली अंगूर ने खुदा का खौफ ना माना था और उसे इसकी बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो कोई खुदावंद का नाम लेता है वो मुकद्दसों की तरह जिंदगी गुजारे। हम लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन खुदा को कभी नहीं। तारीख दिनों के लिए वादा, मुकाशफा 2:24-25 आयत। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते और इन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। अब पेशतर इसके कि मैं वादा के मुतल्लिक कुछ कहूँ, मुझे ये बात दोबारा दिखा लेने दें कि जिस तरह कलीसिया का रूहुल कुद्स ने इस किताब में जिक्र किया है उसके अंदर दो किस्म के अंगूर हैं जो आपस में डालियाँ जोड़कर खड़े हैं। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो इस तालीम को नहीं मानते, कहता हूँ, यहाँ वो दोनों ग्रोहों की बात कर रहा है, एक के पास तालीम है और दूसरे के पास नहीं। ये दोनों दो राज ममालिक तक फैली हुई है और अपनी अपनी तालीम से एक दूसरे की मुखालफत कर रही है। एक खुदा की तरफ से है, उसकी गहरी बातों को जानती है, जबकि दूसरे शैतान की तरफ से है और वो शैतान के तरीकाकार को गहराई से जानते हैं। मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, बोझ के लिए लफ्ज़ वजन और दबाव है। तारीख जमाने का झुकाओ या टूट जाना था, झुको या मर जाओ, ये शैतानी प्रसिश के पीछे बादशाही कुव्वत का सवाल था। हमारे साथ शामिल हो या अपनी जान की कीमत अदा कर दीजिए। हर जमाने का अपना दबाव है। मिसाल के तौर पर आखिरी जमाने का अजीम बोझ दौलत का दबाव, खुशहाल जिंदगी और पेचीदा जमाने में असाबी खिंचाव है जिसमें हमारे लिए जिंदगी बसर करना दुश्वार नजर आता है। ऐसा मालूम होता है कि चौथा जमाना बड़ा साफ बोझ रखता है। उसने रोम को ललकारा था और कलाम की खातिर मौत तक की सजा बर्दाश्त करने के लिए खड़ा हुआ। जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ऐसा मालूम होता है कि मुफस्सरीन ने इस आयत के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इसको समझने से कासिर थे कि वो किस तालीम या तजर्बे का जिक्र कर रहा है। लेकिन दर हकीकत इसको समझना बड़ा आसान है। आइए पहले देखें कि खुदा की गहरी बातें क्या हैं और जो इसके उलट या बरअक्स होगा वो शैतान की गहरी बातें होंगी। इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकदसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ ان آیات کے مطابق کوئی شخص اپنی زندگی میں خدا کی گہرائی کا تجربہ حاصل کرتا ہے تو یہ پاک روح کا شخصی طور پر اندر رہنے کا تجربہ ہے، اور اس کا ذہن کلام کے ذریعے حکمت اور علمیہ کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی گہرائی یہ ہے کہ وہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خدا کی اس حقیقت کا کوئی نہ کوئی نعم البدل پیدا کرانے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہ کس طرح کرے گا؟ وہ خدا کی سچائی کے علم کو لے لے گا اور یہ کہہ کر کہ خدا نے یوں کہا ہے، کلام کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد وہ ہماری روحوں میں ایک ذاتی مسیح کا نعم البدل ڈال دے گا۔ وہ ایسا کرے گا جس طرح کہ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، کہ ان پر خدا کی بجائے ایک انسان حکومت کرے، اور نئی پیدائش کے تجربے کو رد کر کے کلیسیا میں شریک ہونا ہی کافی سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں شیطان کی گہرائی اندر داخل ہو چکی تھی، اور اس گہرائی کے پھل جھوٹ، قتل اور خوفناک جرائم کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اجر مکاشفہ 2:26-29 آیت، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کی آسا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کہ کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا ہی اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، کاموں کے متعلق روح کی رائے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ راست بازی کے متعلق وہ اس کے نظریے کو دیکھے۔ اس نے کاموں کا 4 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے گا، میں اسے قوموں کا اختیار دوں گا، اور وہ اس قدر مضبوط، لائق، ناقابل لچک حکمران ہوگا جو کسی بھی واقعہ کا قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکے گا، اور اگر ضرورت ہو تو اس کے دشمن بھی اس کے سامنے ٹوٹ جائیں گے۔ اس کا قوت کے ساتھ راج کرنے کا طور طریقہ بیٹوں کی مانند ہوگا۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے، لیکن آئیں اس وعدے کو اس زمانے کی روشنی میں دیکھیں۔ طاقتور روم جس کے پیچھے حکومت کھڑی ہوتی تھی، بادشاہوں، قانون ساز، اسمبلیوں اور فوجوں کا مقرر کرنا، اور جو اس کے سامنے ہوتا اس کو توڑ کر پیس ڈالتا۔ اس نے لاکھوں کو قتل کیا، اور لاکھوں کو جو اس کے سامنے جھکتے نہیں قتل کرنے کی بھوکی ہے۔ وہ تنگ نظری کے ساتھ بادشاہ مقرر کرتی اور جب چاہتی ان کو پست کر دیتی ہے۔ اس کی مداخلت نے تمام قوموں کو گرنے کا جواز مہیا کیا ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے برگزیدوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس کے کام شیطان کے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ جھوٹ بولتا اور قتل کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی کرتی ہے۔ لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں خداوند یہ کہے گا، میرے ان دشمنوں کو میرے سامنے لا کر قتل کرو، پھر راست باز اپنے خداوند کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت اس کی راست بازی کا غضب کفر بکنے والوں پر بھڑکے گا۔ جو راست باز اس کے ساتھ جلال میں آئیں گے، ان سب کو ہلاک کریں گے جنہوں نے زمین کو برباد کیا۔ یہ ہولناک ابتری کی ڈھیٹھائی کا زمانہ تھا، لیکن وہ دن آ رہا ہے جب سچائی غالب آئے گی۔ لیکن کون ہے جو اس کی آگ میں کھڑا ہو سکے اور محفوظ رہے؟ صرف خداوند کے نجات یافتہ لوگ، صرف خدا کے چھوڑے ہوئے۔ اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، مکاشفہ 22:16، اور دوسرا پترس 1:9 کے مطابق، یسوع صبح کا ستارہ ہے، میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ روح تاریک زمانوں کے برگزیدوں کے ساتھ ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ نہ صرف اسی زمانے کے لیے ہے بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یسوع اپنے آپ کو ہر زمانے کے پیغمبر کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے، اور ہر دور کے لیے اس سے کلام کا مکاشفہ حاصل کرتے ہیں۔ کلام کا یہ مکاشفہ خدا کے برگزیدوں کو دنیا سے باہر نکال کر مسیح کے ساتھ مکمل ملاپ کراتا ہے۔ ان پیغمبروں کو ستارے کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بیٹے سے حاصل کی ہوئی روشنی یا چمک سے چمکتے ہیں۔ ان کو بھی ستارے کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ بھی رات کو روشنی چمکاتے ہیں۔ یوں گناہ کی تاریکی میں وہ لوگوں پر خدا کی روشنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تاریک زمانہ ہے، یہ اس لیے تاریک ہے کہ خداوند کا کلام لوگوں سے تقریباً چھپ چکا ہے۔ قادر مطلق خدا کو جاننے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ موت ایمانداروں کی ایک کثیر التعداد پر اس وقت تک غالب آتی رہی جب تک کہ ہر 10ویں شخص کو ہلاک نہ کیا گیا، اور اس وقت تک خدا کی چیزیں زوال کی پستی میں ہیں۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان یقینی طور پر خدا کے لوگوں پر فتح حاصل کرے گا۔ اگر کبھی لوگوں کو ایک ایسے ملک سے بغلگیر ہونے کے وعدے کی ضرورت تھی جس میں نہ رات ہو، तो वो इसी जमाने के लोग थे और यही वजह है कि रू उनके साथ सुबह के सितारे का वादा कर रहा है। वो उनको बता रहा है कि सरदार सितारा यानी यसु जो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं आने वाली, बादशाहत में अपनी जाती हजूरी के साथ उनको मुनव्वर करेगा। वो मजीद तारीख जमानों के लिए रोशनी देने के लिए फिर किसी सितारे पैगंबर को इस्तेमाल ना करेगा, ये यसु ही होगा जो उनको अपनी बादशाहत में शरीक करके मुंह दर मुंह बातें करेगा। ये सुबह का सितारा ही होता है जो तलुए आफ्ताब के कबल चमकना शुरू करता है। जब हमारा सूरज यसु आएगा तो उसके मजीद बाद किसी पैगंबर की जरूरत ना होगी, वो खुद हमारे साथ तसल्ली की बातें करेगा और जो ही वो अपनी बादशाही में हुकूमत करेगा और हम उसकी हजूरी में रहेंगे तो कलाम की रोशनी हमारे मुकम्मल दिन पर रोशन से रोशन तर होती चली जाएगी। यसु के अलावा हमें और किसी बात की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। क्या वो सब कुछ नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर सब कुछ? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन।